سب میں سارے آزادی ہوتی ہیں لیکن بغیر روح اور بغیر جان کے سب کے جان جان ہے تو جہاں جان ہے تو کچھ بھی نہیں ایسے ایمان نہیں تو کچھ نہیں سکھا اگر ایمان نہیں تو فرق کچھ نہیں اور ایمان ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا عطا فرمایا یہ ایمان کے بول اور اس کی ابتدا پھر ایمان کے جو مقامات ہیں وہ لام بنانی ہے اس کا کوئی نہیں آدمی اس کی ترقی کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے جیسے دنیا میں آدمی کے پاس 5,000 روپے ہیں کمایا 10 ہوئے 20 ہوئے 26 ہوئے 50 ہوئے 100 ہوئے 1,00,000 ہوا 2,00,000 10,00,000 20,00,000 50,00,000 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ آگے جاتا ہے اس کا تو اینڈ آ سکتا ہے پوری دنیا محدود ہے اس میں جو زندگی ہے اس کا اینڈ آ سکتا ہے ایمان آدمی اس کو بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں جس کو اس کا لوگ لگ گیا جس کا لگ گیا شوق لگ گیا وہ اس راستے میں محنت کرے اور ایمان کے درجوں میں آگے ترقی کرے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا جو آدمی کا سرمایہ ہے تعلق اللہ ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کو لوگ اپنے لیے کارآمد چیز سمجھتے ہیں مالداروں کے ساتھ پولیسکروں کے ساتھ دنیا کے معروف لوگوں کے ساتھ تعلق ارے تعلق تو دور کی بات ہے خالی مسافر کا موقع مل جاتا ہے ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کو کھچواتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں بس کھڑے رہتے ہیں یہ فوٹو والے یا سفر کا دنیا نہ کام دے گی نہ آخرت میں کام دے گی یہ اللہ کے ساتھ آدمی کا رابطہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ دنیا آخرت اور جہان میں کام دے گا وہ تعلق اس کی احساس اور جڑ دنیا میں بھی کامیابی کا راز اس پر کامیاب قومی نہیں ہوگی یہ بات ہے اور عزت ایمان والوں کو ہی ملے یہ بات ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وللہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین دنیا میں کامیابی ہو عزت ہو مدد ہو نصرت ہو انا لننصر رسولنا والذین آمنوا بالحیاۃ نصرت نبیوں کی, نبیوں کے بعد ایمان والوں کی. اتنے اللہ کے وعدے ہیں, مدد کا, نصرت کا, نصرت کا, سربلندی کا, کامیابی کا, برکت کا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. برکت کا جو وعدہ ہے وہ ایمان کے ساتھ. اگر بستی والے ایمان لا رہے اور تقوی اختیار کر تو برکت کا دروازہ کھول دیا. برکت کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ, کامیابی کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ, نصرت کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ, عزت کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ. ساری چیزوں کے وعدے جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ. ہدایت کا وعدہ بھی مدلل المتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت کے راہ پر بھی اللہ انہیں کو ڈالے گا. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ, غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. سب چشمہ ہے خیر کا, ایمان اور اعمال. ساری مدد, نصرت, عزت, برکت, ہدایت, سب چیزیں یہی سے وابستہ ہیں. یہ اس کی اساس ہے, یہی اس کی جڑ اور بنیاد. اس لیے ہمیں اس پر شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا. اور اسی پر خوشیاں منانا چاہیے. سب سے بڑا خوشی کا مقام ہے ہماری, بہت بڑا خوشی کا. کسی کو کیا خوشی مل جائے, درست کرتے بغیر اختیار کے خوشی ہے. محتاج محتاج خوشی مناتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپے سے باہر ہو جانے کے لیے تو یہ خوشی ہے کہ ہم مومن صاحبہ کہتے ہیں الحمد للہ ادانہ لہٰذا وما کنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تاریخ اور سزا کے لیے اس نے ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اور کون دیتا؟ اس پر خوش ہو رہا ہے. دین کی نعمت ہے, جس پر خوشی ہونی چاہیے. کبھی دار کرتے پربھو وہ خیر معاون. دین اور قرآن کی نعمت پر قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ ایسی چیز ہے جس پر خوشیاں منانی چاہیے. کبھی دار پلی پربھو وہ خیر معاون. جو دنیا کے لوگ مال دولت جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ نعمت ہے جس پر خوشی ہونی چاہیے. دل سے خوش ہونا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. مومن ایک صاحب یہ کہہ رہا ہے انی مومن, میں مومن اتنی مومن ہوں اور میں اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں, مجاہد اور میں اللہ کے دین کی نسبت پر حکومت کرنے والا ہوں. انی مومن مہاجر مجاہد, اپنا تعارف کروا رہا ہوں. اور ان کی مہاجر اور مجاہد, یہ ہماری صفت ہے جو قابل فخر ہے, قابل فخر صفت ہے. اور یہ ایسی نسبتیں ہیں جو دنیا میں بھی آدمی کو کامیاب کروائے. اور یہ نسبتیں قبر میں آدمی کو کام لگے. اور یہ نسبتیں آدمی کو ہمیشہ آخرت کی جتنی منزلیں ان سب منزلوں پر کام کی. ان نسبتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے, اس پر فخر کرنا چاہیے, اس پر خوش ہونا چاہیے. اور ان نسبتوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. ان نسبتوں کے کیا تقاضے ہیں؟ آدمی اپنے جس پر تجارت سے کرتا ہے تاجر, تو تجارت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. آدمی اپنے آپ کو ملازم کہتا ہے یا ملازم, تو ملازمت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. خالی دعویٰ نہیں ہے ملازمت, دعویٰ ملازمت سے ملازمت نہیں ہوتی, دعویٰ تجارت سے تاجر نہیں بنتا. تجارت کے تقاضے ہیں, ملازمت کے تقاضے ہیں. کاشتکار ہیں آدمی, زارع ہیں, کسان ہیں, کیروٹ ہیں, تو اس کے تقاضے ہیں. دعوے سے کہتا ہے میں کسان اور کسانی کے تقاضے پورے کرتا ہوں, سردی گرمیوں میں جاگتا ہوں, محنت کرتا ہوں, سب تک اٹھاتا ہوں, اور اپنے کام کو اچھا سے اچھا کرنے کی آپ کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ہم مومن دین کے لیے جدوجہد کرنے والے, اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے, تو ان تقاضوں پر اس کے تقاضے ہیں, ایمان کے تقاضے, ایمان کے تقاضے اللہ کے عوامر کو پورا کرنا ہے. ایمان والا وہ ماننے والا ہوتا ہے, اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے, ہر حال کا حکم پورا کرنا ہے, یہ مومن کی صفت ہے. ہر حال استقامت کے ساتھ, موسم بدل جا رہے, ماحول بدل جا رہے, حالات ادل بدل کے رہتے, لیکن مومن اپنے اعمال پر مستقیم ہوتا ہے, استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے. حالات کا اثر نہیں لیتا, موسم کا اثر نہیں لیتا, ماحول کا اثر نہیں لیتا, بلکہ مومن حالات کے دھارے کو بدل دیتا ہے. مومن غیر مومن وہ حالات کے دھارے کو بدل دیتا ہے, ماحول کو بدل دیتا ہے مومن. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی برکت سے دعا کی ایسی طاقت دی ہے ایمان والوں کو کہ موسم بھی بدل دیتا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان و عمل کی قوت پر اللہ تعالیٰ اپنے باز بندوں کو ان کے ایمانی اور عمل کی قوت کی بنیاد پر دعاؤں میں ایسی طاقت دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مؤثر ہوتے ہیں. رب اشعص اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے, غبار آلود کپڑوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. سخت گرمی دنوں میں دھوپ میں کہنے کے بھی بارش ہو جائے گی تو اللہ ان کی قسم پر بارش کر سکتا ہے. ایسی زبردست طاقت ہے ایمانی طاقت, عمل کی طاقت, دعا کی طاقت. جن طاقتوں کو دے کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا, آدم علیہ السلام کو دعا کی طاقت دے کر بھیجا, نوح علیہ السلام کو دعا کی طاقت دی, نوح علیہ السلام کو دعا کی طاقت دی, 950 سال تک وہ محنت اور کوشش کرتے رہے, پھر انہوں نے اپنی دعا کی طاقت کا استعمال کیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. زبردست طاقت کا استعمال کیا. ان کی دعا پہنچے اوپر, آسمان سے فیصلہ آیا اور جتنے زمین پر تھے سب کو ختم کر دیا. صرف مومنین بچ گئے اور جن کو اللہ نے چاہا, جو جانور وغیرہ کو زبردست طاقت کا استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طاقت کا استعمال کیا, فرعون کا ظلم و ستم سہتے رہے مدت تک. موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی اس کو دعوت دیتے رہے, اللہ نے ابتدا میں وہی حکم دیا کہ جائیے اس کے پاس, اذهبا الى فرعون انه طغى, جائیے بغاوت پر اترا ہے, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, ہم نے اس کو حکومت دی ہے, مال دیا ہے, اسباب دیا ہے, اس میں اللہ کو بولا ہے, آپ اس کے پاس جائیے, اس کو سمجھائیے اور اس کو نرمی سے بات کریے, آدمی پر جب دنیا سوار ہو جاتی ہے, آدمی پر دنیا سوار ہوتی ہے اور بغاوت پر اترتا ہے تو اس کا یہی مرحلہ ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھایا جاتا ہے, نرمی سے اس کو سمجھائے. بندوں کے ذمے یہی کیا اللہ نے سمجھانے کا رکھا, نبیوں کو بھی سمجھانے کے راستے دے گا, لوگوں کو آمادہ کریں, سمجھاویں, اللہ کی بڑائی بتاویں. اللہ کو کہا جانتے نہیں, جاہل ہیں. اللہ کا تعارف کراوے سب سے پہلے, اللہ کی طاقت کا تعارف کراوے, اللہ کی قدرت کا تعارف کراوے, اللہ کے خزانوں کا تعارف کراوے. یہ ایمان کا حصہ ہے, اللہ کو جاننا, اس کی طاقت کو, اس کی قدرت کو, اس کے خزانوں کو, اس کے عذاب و سزا کو, اس کی جنت اور جہنم کو جاننا, یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہ سب پر فرض, ان چیزوں کو جاننا اور اس پر ایمان لانا سب پر فرض, سارے انسانوں پر, ساری انسانیت پر پہلا فریضہ یہی ہے. جو پہلا فریضہ ہے اسی سے سب سے زیادہ غفلت ہے, اسی سے جہالت ہے. تو پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ کو ایسا جانا جا رہے جیسا وہ ہے, ایسا مانا جا رہے جیسا وہ ہے, اپنی ذات اور اپنے صفات میں. انبیاء کو دعوت دے کر بھیجا رہے, جا رہے لوگوں کو سمجھا رہے, امامت اپیل کریں اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے اور لوگوں کو امید دلا رہے, پریشان حالوں کو بھی امید دلا رہے, بیماروں کو امید دلا رہے, اللہ کی طرف متوجہ کریں. وہ بڑا ہے اور بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس اللہ کا تعارف کروانا ہے اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے. لوگ حکومت کی طرف منسوخ کر کے لوگوں کو وعدے کرتے ہیں, بھلا حکومت بنے گی تو ہمارے کام ہو جائے, ان کی حکومت آئی تو ہمارا کام ہو جائے. کتنے سارے دائی ہو جائیں اس کے ماحول میں, ان کو ووٹ دو, یہ کام کروائے, یہ آپ کے بھروسہ پاتر ہے, یہ ہمارا کام کریں, یہ ہمارا کام کریں, یہ ہمارا کام, کسی سے کچھ نہیں ہوگا. اور دیکھ لیا ہے سب نے اتنے سالوں میں, پیدا ہوئے تب سے ابھی سنی رہے ہیں, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ آئیں گے تو ہو جائے گا, وہ آئیں گے تو یہ ہوگا, وہ آئیں گے, کسی سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا. وہ ایسی آسمان سے بارش برسا دے کہ سارے راستے ٹھیک کر دے, وہ تو قدر ہے اس بات پر. وہ زمین کو سخت کر دے چاہے تو زمین کو نرم کر دے, لوگوں کی ضرورتوں کو وہ اپنے خزانے غیب سے پورا کر دے. لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے والے کم. اور حدیث پاک میں ابھی سے کچھ ہیں کہ جب بندہ اللہ کے غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کو بڑی حیرت آتی ہے, بڑی حیرت آتی ہے. اللہ ان کو ان کے شریکوں کے حوالے کر دیتا ہے, جاؤ تم جانے تمہارے خدا جانے, جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے, جن پر امیدیں تم نے لگائی ہیں, اللہ کو چھوڑا ہے, اس کو بھولے ہیں, اس کی نافرمانیاں کی ہیں, اس کے ساتھ بغاوت کی. سب سے پہلی بغاوت تو یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو زیادہ بولا جاتا ہے, اس کو چھوڑ کر اس کے غیر کو بولا جا رہا ہے. یہ کام کریں گے, وہ کام کریں گے, یہ کر دیں گے, وہ کریں گے, یہی سب سے پہلے ہماری طرف سے بغاوت ہے. ہم سوچے سمجھے ذرا کہ اللہ کو کتنا بولتے ہیں, اللہ کرے گا, اللہ کھلائے گا. خالی اللہ کا کھانے کے بعد ہم نے دھیان کے ساتھ کتنی مرتبہ دعا پڑھی, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا.
تمام تعریف جو اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو پلایا, تمام تعریف جو اس اللہ کے لیے جس نے مسلمان بنایا. ہم کو سوچیں کہ ہم کتنی مرتبہ اس اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کو قدم قدم پر یاد کرنے کا حکم دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی لمحہ کوئی لہجہ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں آپ کی زبان مبارک پر کبھی اللہ کی بڑائی ہے, کبھی اللہ کی تعریف ہے, کبھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے چڑھتے اترتے ہر حال میں اللہ کا نام دباؤ. جتنے مسنون اذکار ہیں دعائیں ہیں, جتنی مسنون دعائیں ان پر ہم ذرا غور کریں. کوئی وقت کوئی موقع آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. یہاں تک کہ آدمی انتہائی غفلت کی جگہ بیوی سے صحبت کر رہا ہے, بیوی سے صحبت کر رہا ہے, وہاں دعا بتائی کہ آدمی دعا پڑھ کے پھر صحبت کرے تاکہ آنے والی اولاد شیطانی اثرات سے محفوظ رہے. تو وہاں بھی آدمی دعا پڑھے. اس لیے میں جا رہا ہے تو وہاں دعا پڑھ کے جائے کیونکہ وہاں خبیث جنات ہیں, شیاطین ہیں, وہاں پر سے اللہ کی پناہ مانگے. اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات اور جناتیوں سے جو ناپاکی پر ہمیشہ رہتے ہیں. آدمی کو پناہ مانگنے کو کہا, پناہ مانگ کر جاتا. کسی اجنبی جگہ پر آدمی جا رہا ہے تو وہاں پناہ مانگ کے آدمی اس وادی میں جو شیاطین اور جنات ہیں یا اللہ ان کے سب سے پناہ مانگتا ہوں. اجنبی جگہ پر آدمی اترا تھا وہاں بھی پناہ حاصل کرے اللہ کی, وہاں بھی پناہ دے اللہ کی. اللہ رب السماوات وما فی الارض ورب الشیاطین وما فی الارض ورب الرياح وما ذرینا, کہ ہواؤں میں بھی جو نقصان کا پہلو اس سے پناہ مانگا بستی میں داخل ہو تو اس کو اپنی دعا ہے. زمین کے اندر سے کوئی فساد آ رہا تو اس سے پناہ مانگا اللہ سے کہ یا اللہ اس زمین کے اندر سے اگر کوئی چیز ہے ایسی نقصان کہنے والی تو اس سے پناہ چاہتا ہوں. ہواؤں میں کوئی چیز ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. شیاطین سے پناہ چاہتا ہوں اور خیر مانگتا ہوں. اسألک خیر هذه القرية, کہ اللہ اس بستی کے خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں اور بستی والوں میں جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من شرها, اور یا اللہ بستی کی اور بستی والوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. ہر وقت اللہ ہی کی پناہ میرا یاد ہے, شیطان مردود سے بھی نفس سے بھی. اصلح لی شانی کل لا تکلنی الی نفسی طرف عین, اللہ سے کہا جائے یا اللہ جھپکنے کے برابر مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر, پناہ میرا یہ اللہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. ہر وقت پناہ میرا یاد, کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میرا یاد, اور اس کی مدد حاصل کرتا رہے ہوں. ہر وقت مدد حاصل کرے, جو بھی کام کرے بسم اللہ بول کے کرے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. جو کام کرے آدمی بسم اللہ بول کے, کوئی بھی اچھا کام شروع کرا بسم اللہ بول کے, تو اس سے مدد الہی شامل حال ہو جائے. یہ ایمان کی صفت ہے, ایمان کی علامت ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے پھر کام کرتا ہے. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے, ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے. بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابدأ او کما قال علیہ السلام. اس طرح کے کچھ جملے ہیں اس حدیث پاک کے کہ جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع ہوگا پورا نہیں ہوگا. لم یبدأ بسم اللہ, یہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوگا وہ بسم اللہ بول کر آدمی کرے, قدم اٹھاوے بسم اللہ بولے, کوئی جی اٹھا رہا ہے بسم اللہ بولے, کچھ لکھ رہا ہے آدمی بسم اللہ بولتے نہیں. ہر کام کو اس کے نام سے شروع کرتے ہیں, ہم اس کے بندے ہیں اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, وہ کاموں کو آسان کرنے والا ہے. اس نے کاموں کو آسان کرنے کے لیے کچھ اعمال بتائے ایک عمل کے ساتھ کرو گے کام آسان ہو جائے گا. جیسے آدمی کو ایک طرف سیڑھیاں چڑھنی, ایک طرف لفٹ رکھتی ہے, ایک طرف لفٹ ہے, وہ آسانی سے چڑھنا ہے, بٹن دباؤ لفٹ آ جائے گا, اور پھر آپ اس پر بیٹھ کے بٹن دباؤ گے اوپر چلے جاؤ گے, آسانی ہو جائے گی. اسے اوپر ہی جانا ہے, یہاں سے جاؤ گے سیڑھی سے جانا پڑے گا, تمہارا کام مشکل ہوگا. ایسے آدمی بغیر بسم اللہ کے کام کر رہا ہے جیسے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے, وہ مشکل میں جا رہا ہے, اور بسم اللہ بول کے وہی کام کرے تو آسان ہو جائے گا. اللہ کے نام سے ہو رہا ہے, ایمان والا عمل والا ہوتا ہے, قدم قدم پر اس کے پاس اعمال ہیں, قدم قدم پر عمل بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اعمال ہمارے لیے ذرائع ہیں اللہ کی مدد اور نصرت کے اتارنے, کاموں کو آسان بنانے کے, اللہ نے مشقت پہ ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے ہیں وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں لائے. ابھی عموماً تصور ہمارا اور دنیا والوں کا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, یہ غلط تصور ہے. دین چھوڑا ہے اس لیے مشکل ہو گیا ہے, دین چھوڑا ہے اس وجہ سے مشکل ہو گیا. اور بعض لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے, انہوں نے دین کی غلط تشریح کی ہے, یا دین کو عملاً غلط پیش کیا ہے. اپنے عمل سے دین کو غلط پیش کیا, ورنہ دین بہت آسان ہے. الدین یسر, دین آسان ہے, دین پر ہر آدمی چل سکتا ہے, غریب اپنی غربت کے ساتھ, مالدار اپنے مال کے ساتھ, مرد عورت بچہ بوڑھا جوان دیہاتی شہری, ہر آدمی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ دین پر چل سکتا ہے. دین بہت آسان ہے, لیکن آدمی اصل دین پر آ رہا ہے, اصل دین پر, پورے دین پر آ رہا ہے, پورے دین پر عامل بنے, تو یہ بہت آسان فارمولا ہے دنیا میں جینے کا. سب سے آسان اگر کوئی طریقہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ہے تو وہ اسلام کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ایسا صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں کہ جس کی رات بھی دن جیسی ہے, لئی لوہا بنہا رہا, صاف ستھرا دین جس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جس میں شدت نہیں ہے. ہاں پابندی اور عظیمت ضرور ہے, پابندیاں ہیں, پابندی اور عظیمت میں استقامت کا مطالبہ ہے, آدمی جمع رہے, نفس کا بندہ نہ بنے, کبھی آپ عمل کیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی, کبھی آ گئے موڑ میں تو پہلے سے اپنے ایمان کے پیچھے آدمی تعجب کرتا ہے یہ سب یہاں کیسے آ گئے, اور کبھی موڈ آؤٹ ہوا تو پوری نماز ڈرائیو کر دی, کہ موڑ کا نام نیند نہیں, نیند موڑ کا نام نہیں, دین کو ماننے کا نام اور پابندی کا نام استقامت کے ساتھ. جیسے بدن کے قوت اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے استقامت کے ساتھ کھانا پینا اور سونا ضروری ہے, ایسے آدمی کو اپنے دین پر برقرار رہنے کے لیے عمل دین کا پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے, استقامت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ. نمازوں کا حکم دیا اللہ نے, جب سے حکم آدمی کے اوپر آیا ہے بلوغت کے بعد سے موت تک اس پر نماز فرض ہے. ہاں اگر اس کی معذوریاں مجبوریاں ہیں ان معذوریوں میں اس کا دین اس کو سمجھایا, معذور کو مکلف نہیں کیا کہ کھڑا ہو کر پڑے, نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑے گا, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سو کر پڑے گا, لیٹ کر پڑے گا, اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ نہیں کیا, ان کو غریب پر زکات فرض نہیں کی, اس کو کوئی ٹینشن نہیں زکات دینا, اس پر فرض ہی نہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ زیادہ غریب ہے تو اس کو تو زکات لینی, یہ غریب تو ہے جس پر فرض نہیں لیکن لے نہیں سکتا, غریب وہ ہوتا ہے جس کو نکالنا نہیں لیکن لینا بھی نہیں, ایسا غریب ہے, ایک غریب وہ ہے جس کو نکالنا نہیں بلکہ لینا, جو غریب اس کی مدد کی جائے, اس کو قرض کرنے کا نہیں بلکہ زکات قبول کرنے کا حکم کیا. دین آسان, جس کے پاس پیسہ نہیں اس پر حج فرض نہیں کیا, جس کے پاس مال نہیں تو اس کو مکلف نہیں کیا حج کا. جس کے پاس مال ہے, گنجائش ہے, استعداد ہے, اس کو حج کا مکلف کیا ہے. دین آسان ہے, بہت آسان ہے. بیوی بچوں کا جو نفقہ باجب ہے آدمی کے ذمے, اس میں شریعت کا حکم ہے کہ آدمی جو کھاوے وہ بیوی کو کھلا دے. وہ دال روٹی کھاتا ہے تو بیوی کو دال روٹی کھلا دے, ظالم نہیں بنے گا. اس کی جیسی استعداد غریب آدمی ہے, سبھی روٹی ہے, تو بیوی بچوں کو بھی سبھی روٹی کھلائے گا. باوجود استعداد کے وہ ان کو کم دے گا تو وہ مجرم بنے گا. اللہ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالا, لیکن اس کا ضرور حکم کیا ہے کہ آدمی جو چیزیں اللہ کے فرائض ہیں اس کا پابند بن کے رہے, استقامت کے ساتھ زندگی گزار. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اپنے اس دعوے پر جمے ہوئے, ہر حال میں جمے ہوئے, چاہے موسم کیسا ہو جائے, حالات کیسا ہو جائے, حکومتیں بنتی بگڑتی ہو رہے, کبھی کسی کی بنے گی, کبھی کسی کی بنے گی, کبھی تو زمین پر فرعون ہوگا تو کہے گا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں, اور کبھی اگر انصاف کا ایسا نظام بن جاوے کہ فلس علی فضل المسلمین حیات عمر کا دور ہو یا عمر بن عبد العزیز کا دور ہو, زمین پر حالات بدلتے بدلتے رہیں گے, لیکن ایمان والوں سے کہا کہ وہ اپنے ایمان پر اپنے عمل پر چلے رہیں, حالات کا ٹینشن نہ لے جائے, اس کی زیادہ پرواہ نہ کریں, اپنا عمل کرتے رہے. ہمیں جو ہماری جو ڈیوٹی وہ نبھاتے رہے, اپنی ڈیوٹی پر آدمی ثابت قدم رہے, ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اس کو زیادہ نہ دیکھے, اپنی ڈیوٹی پر آدمی ثابت قدم رہے کہ میرے ذمے کیا ڈیوٹی ہے, اللہ کے کیا فرائض میرے ذمے. نماز اللہ نے فرض کی ہے, آدمی نماز کا پابند رہے, کسی حال میں نماز نہ چھوڑے, اور یکسوئی کے ساتھ آدمی نماز پڑھے, یکسوئی کے ساتھ جیسی اللہ چاہتا ہے. آدمی روزانہ اس کوشش میں لگا ہو کہ میرے آج کی نماز وہ پسند کر لے, آج کی نماز اللہ پسند کر لے, روزانہ اس کوشش میں کہ اللہ میری نماز کو پسند کرے اور اس کی طرف سے مہر لگے کہ یہ مقبول نماز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز دعا دیتی ہوئے اوپر جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے بارگاہ خداوندی, اور جب اچھی طرح نہیں پڑھتا تو اس کی نماز رد ہو جاتی ہے, مردود ہو جاتی ہے, بلکہ نماز پر دعا دیتی ہے زیات اللہ کما زیاتنی, کہ اللہ مجھے بھی ایسا برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اب آدمی کہتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتے, وہ تو نماز روزانہ بس دعا دے کے جا رہی ہے, کیسے کام کرتا, ناراض ہو کے جا رہی ہے نماز. آدمی دھن جماوے نماز میں, استقامت کے ساتھ قیام میں, رکوع میں, سجدوں میں, اور نماز میں دھن جمانے کے لیے خارج نماز کی اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کی. اس میں اگر غفلت ہے تو یہاں غفلت آئے گی. نماز کے باہر آدمی تاخیر ہے تو اس کی نماز کا رنگ الگ ہوا ہے. نماز کے باہر آدمی تاخیر ہو یعنی اطاعت کے ساتھ, نماز کے باہر آدمی اطاعت کے ساتھ ہے, اللہ کی یاد کے ساتھ ہے, تو پھر اذان کا انتظار رہے گا, کبھی اذان ہو میں اللہ کے گھر میں جاؤں اور نماز پڑھوں, میرے رب کے سامنے کھڑا رہوں. بلکہ مزید اگر آدمی میں اللہ کا تعلق بڑھائے وہ اذان کا بھی انتظار نہیں کرے, اذان سے پہلے مسجد آ جائے, اذان سے پہلے آئے, زندگی بندگی کے واسطے. ابھی اگر کوئی آدمی جلدی بازار سے مسجد کی طرف آ رہا ہو تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کہ مسجد جا رہا ہوں, تو گھڑی دیکھتے ہیں سر اتنا جلدی جا کے کیا کرے گا, ایسے کہتے ہیں. اگر گھر سے کوئی آدمی صبح 4 بجے نکلے اور گھر والے مجھے کہاں جاتے ہیں تو مسجد جاؤ, تو کیا کہیں گے گھر والے, بولو نا بھائی, ارے بولو نا کیا کہیں گے, کہ تمہیں موسم کے جاگو سو اگر 4 بجے, یعنی دیکھو عرف کیسا بدل گیا ہے. آدمی دکان پر 5 بجے بیٹھا ہے, کوئی کام نہیں ہے وہاں, اور 12:30 بجے اگر وہ مسجد جاتا ہے, وہ ابا بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, پوچھو بھائی کہاں جاتا ہے, کہ نماز کے لیے جاتا ہوں, کیا کہیں گے, بولو نا بھائی,
अरे क्या करेंगे, अभी तो 800 कलाक बाकी सदा।
जिस इबादत के वास्ते जिंदगी बंदगी के वास्ते, मा खलकुल जिन्न व इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात को इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया और कोई मकसद नहीं। जिंदगी का बुनियादी मकसद इबादत है। इसीलिए हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखता है कि अगर आदमी को बकदरे कफाम रोजी मयसर है जिससे उसका गुजारा हो जाता हो, इतनी रोजी उसको मिल जाती हो, ऐसे आदमी का बजाय तिजारत के इबादत में लगना अफजल, उसको मकसद में लग जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद बकदरे कफाम रोजी है, उसको किसी की मोहताज नहीं बनेगा। हाँ, जिसको मोहताजगीर बने ऐसा अन्यथा है तो पहले अपने फराइज की पाबंदी के साथ पहले तिजारत कर ले, कारोबार कर ले, अपनी जरूरत का कमा ले, फिर बाकी नवाफिल पढ़े, जिक्र करे, कुरान पढ़े और अमल करे। बाकी ऐसे आदमी के लिए अफजल ये है कि वो इबादत कर ले, क्योंकि मकसद है जिंदगी इबादत, यकसू हो जाए, यकसू रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बुजुर्गों के वाकयात पढ़े, उन्होंने नमाज को कितनी अहमियत दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, आप अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान में होते थे, अच्छे खासे बातें करते, हंसते खेलते होते थे, हम ये समझते थे कि अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, इतने ज्यादा रचे बसे होते थे हमारे दरमियान। लेकिन जब मानसून की निदा सुनते थे तो ऐसे उठकर चले जाते थे गोया कि हमको पहचानते ही नहीं। हैदारी के वाकयात देखते हैं, जब अजान की आवाज सुनते तो रंग बदल जाता है, अजान की आवाज सुनते ही मुतबैर होता है, बड़ी हिदायत बड़े की आवाज है। जैसे आदमी अपने बीवी बच्चों में बैठा है और कोई उसके घर का बड़ा, खानदान का बड़ा, या दफ्तर में मुलाजमत है तो उसका कोई ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर, या किसी प्राइवेट जॉब पर है तो उसका बॉस, वहां से अगर उसका फोन आ जाता है, आदमी एकदम से खाना छोड़ के घर वाले कहते कहां जा रहे, अरे फोन आ गया, बस फोन आ गया, आदमी सारा छोड़ के चला जाता है। और आदमी अजान सुनता है जो नहीं रहेंगे, बाजार में बैठा के बातें कर रहा है, फजूलियात में है, लघवियात में है, लम्ब है, बल्कि आदमी मस्जिद में है, मस्जिद में है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। अल्लाह की आजमत और जलाल की कमी, दिल में अल्लाह की आजमत की कमी कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा। और उन्हीं कलिमात से मोहसिन को निदा की अगवाई जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। भाई ये बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। इसी के साथ कि अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा हुई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई अल्लाह नहीं, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं, शहादत दे रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। याद ध्यान हो रही है हमारी तौहीद की, रिसालत की, और फिर बुलाया जा रहा है अलैहिस्सलाम, आओ नमाज की तरफ, बड़ी शफ़क़त के साथ, बड़ी मोहब्बत की तरफ, मोहब्बत के साथ तैयार सरा, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, कि कामयाबी यहां मुलाजिमों के, काश्तकारों के, जितने मसले उलझे हुए हैं वहां रहने से मसले उनके सुलझेंगे नहीं, कारोबार वालों के, तजारत वालों के, मजदूरों के, मुलाजिमों के, कोर्ट वालों के, मिनिस्ट्री वालों के, छोटों के, बड़ों के, जिनके जितने जहां जहां मसले उलझे हैं उन सब के मसाइल का हल यहां है। अय्याल अलफला, कामयाबी की तरफ आ जाओ, मजदूर भी आ जा रहे, मुलाजिम भी आ जा रहे, काश्तकार भी आ जा रहे, एक ही सब में सब खड़े हो जा रहे, किसी पर कोई किसी को फौकियत नहीं है, किसी ईमानदार को गरीब पर फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फौकियत नहीं है, किसी बड़े को छोटे पर फौकियत नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, कि तुम में फौकियत वाला बड़ा वो है जो तुम में ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। सब एक सब में आकर खड़े हो जाइए, तुम्हारी जो हैसियत है वो तुमने बनाई हुई है, सब ने अपनी अपनी जो हैसियत है, सब अपनी हैसियतों को मिटा दिया, हमारी कोई हैसियत नहीं। क्या हैसियत है? हम तो बंदे, हम गुलाम हैं, यहां आकर दस्त बस्ता खड़े हो जाइए, اور اللہ کا فریضہ ادا کیجیے. یہ محسن کہتا ہے روزہ کامیابی کا راستہ یہ ہے. یہاں آ جائیں گے ہاتھ باندھ دیجیے اور پھر اب اور اپنی امجیت کا اظہار کیجیے. رکو میں جائیے جھک جائیے اور پھر اس کے بعد بالکل اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنگو کر دیجیے اور بالکل جھک جائیے سجدے میں چلے جائیے. اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیجیے. اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیجیے کہ ہم کو بدلے ہماری کوئی حیثیت نہیں زندگی بندگی کے واسطے. استقامت کے ساتھ بالے ہوئے نماز کی ابتدا ہوئی موت تک نماز نہ چھوٹی. ایسی نماز پابندی والی اور آدمی کوشش کر رہا ہوں کہ صفے اولا نہ پڑھے. پہلی صفے نماز پہلی صفے نماز پڑھا آدمی اس کی کوشش کر رہا ہوں. عموماً دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی صرف مفلت کی وجہ سے صفے اولا جاتے ہیں. بعض لوگ نماز اذان سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے ارد گرد گھومتے ہیں چائے کی ہوٹل پر چائے پینے چلے گئے ادھر ادھر کوئی مل گیا تو باتوں میں لگ گئے مفت میں اور اذان ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر ہو گئی پھر آدمی آیا اتنی دن میں گیا پھر آیا اردو میں اتنے میں اقامت ہو گئی اور صفے اولا چلی تکبیر اولا بہت ہو گئی. ہمارے یہاں تو ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز صفے اولا ہے تکبیر اولا ہے اور نماز سب سے قیمتی چیز ہے. نماز کی کوالٹی بنائی جا رہی ہے. ہر بندہ اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے روزانہ اس کی کوشش میں ہو کہ نماز اچھی سے اچھی بنے جاندار بنے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے جو دعائیں دیتی ہوئی نماز روزانہ جا رہی ہے. روزانہ ہم نماز کی دعا لے رہے ہیں روزانہ فرشتوں کی دعا لے رہے ہیں. آدمی نماز کی بد دعا لے رہا ہے فرشتوں کی بد دعائیں لے رہا ہے اور پھر دنیا میں آدمی اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائے گا اس کی دعا قبول ہوگی اس کے حق میں کریں گے. نماز ضائع کر کے آدمی پڑھتا ہے نماز بد دعا دے کر کے آتے ہیں صحیح جہاں کرتا ہوں تما صحیح جہاں تک مسجد میں بادہ کرتا ہے فرشتوں کی بد دعا لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی دو آدمی مسجد میں بات کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی خاموش ہو جا پھر بھی نہیں مانتے پھر وعدہ کرتے ہیں تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا پھر بھی وہ نہیں مانتا اور وعدہ کرتے رہتے ہیں تو پھر فرشتہ کہتا ہے وہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. مسجد شاہی دربار اللہ کا گھر یہاں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جا فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے. کچی پیاز ہے لہسن ہے یا اور دوسری کوئی چیز ہے آدمی میڑی پہ کر آیا ہے مسجد کی اس سے بدبو ہوتی ہے. اچھی طرح منہ صاف کر رہے ہیں اچھی طرح منہ صاف کریں اور پھر مسجد میں داخل ہوگی. اللہ کا گھر ہے یہاں فرشتوں کا ورود رہتا ہے ہر وقت فرشتے رہتے ہیں مسجد جو ہمیں نظر نہیں آتے ان فرشتوں کے ماحول میں آتے ہیں. تو یہاں ذرا تو ادب کریں ان کا احترام کرا دیں اس لیے آداب بتائے مسجد کے مسجد میں آدمی سکون سے رہے اطمینان سے رہے شور شرابہ نہ کرے آواز بلند نہ کرے مسجد میں بھی خارج نہ کرے مسجد میں زور زور سے نہ ہنسے مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے. مسجد اللہ کا گھر ہے یہ شاہی دربار ہے. حضور علیہ السلام نے مسجد کے آداب بتائے چاہے مسجد کچی ہو خالی نیچے زمین ہے کوئی فرش نہیں اس پر لیکن یہ اللہ کا گھر آدمی ادب احترام کا خیال رکھے دین کی ابتدائی وہیں سے ہوتی ہے اور پھر اب نماز کے لیے آیا ہے تو نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آئے خود زینت تم عند کل صلاۃ عند کل مسجد کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو یعنی اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے ہو بن سور کے آوے کہ اللہ کے دربار میں آیا ہے رشتے داری میں شادی میں جاتا ہے منگنی میں جاتا ہے کپڑے چینج کر لیتا ہے جو اچھے کپڑے ہوتے وہ پہن کر جاتا ہے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. رائٹ کے کپڑے پہن کر آدمی رات کی لنگی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے جس میں رات بھر سویا ہے نائٹی پہن کر آج کل کے نوجوان مسجد میں آ جاتے ہیں رات بھر جس پٹون میں سوئے ہیں. اللہ کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ایک سنت یہ ملتی ہے کہ آپ کے رات کے کپڑے الگ تھے آرام کے وقت الگ کپڑا پہنتے ہیں خذوا زينتكم عند كل صلاه عند كل مسجد اي عند كل صلاه ہر نماز کے وقت آدمی زینت اختیار کرے صاف ستھرا اچھی طرح وضو کرے وضو میں اسباب وضو کا حکم دیا اچھی طرح سے وضو کرے تین تین مرتبہ ہر وضو کو دھوئے سنت قرار دیا جائے مزمزہ کرے استنشاق کرے ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھا کر یہ بائیں ہاتھ کی چنگلی سے آدمی اچھی طرح گھما کر وہاں ناک میں ہی صاف کر کے آوے وضو خانے پر یا گھر سے وضو کر کے آوے افضل وہی ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے آوے اور اچھی طرح ناک صاف کرے اچھی طرح کانوں کو صاف کرے مسے میں اور مصباح کو اچھی طرح کر کے دانتوں کو بھی صاف کرے زبان کو بھی صاف کریں بالکل فریش ہو کر آئے چہرے کو تین مرتبہ دھوئے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے پیروں کو ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوئے ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں گاڑی کا خلال کر کے اس کو ٹھیک کریں کہاں جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں شاہی دربار میں جا رہے ہیں ایک آدمی نکاح پڑھنے آتا ہے صبح سے تیاریاں کرتا ہے تین جوڑی کپڑے بدل ڈالتا ہے دن بھر کہ شام کو نکاح اور پتہ نہیں نائی کے پاس جا کر کتنے نخرے کرتا ہے اور کیا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے پھر نکاح پڑھنا ہے اور دلہن کے پاس جانا ہے اور کیا کرنا ہے اس میں ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہے ہم تصور کریں کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں جو شہنشاہ ہے تمام جہانوں کا پالنہار ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے وہ اس رب کریم کی بارگاہ میں میری حاضری ہو رہی ہے اور فرما بردارانہ حاضری ہے کہ نمازی بن کر میں جا رہا ہوں اس کا فرما بردار بن کے جا رہا ہوں اس حاضری میں کتنا اہتمام چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی اہتمام فرماتے ہیں صحابہ ایسا اہتمام کرتے تھے نماز کا صحابہ اہتمام کرتے تھے اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور نمازوں کے اوقات کو محفوظ کرنا چاہیے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں نمازوں کے اوقات محفوظ ہو جائے کام دھندے کا کاروبار کا گھر کے کام کاج کا دینی مصروفیتیں اگر ہماری ہے تو اس کا بھی ایسا پروگرام بنانا چاہیے جس میں فرض نماز ضائع نہ بلکہ اتنا ہم اہتمام کریں کہ نمازوں سے پہلے کی بات کی سنتیں بھی ہم سکون سے پڑھ سکیں یہ ہماری محنت کا مقصد ہے نماز کے پہلے کی سنتیں نماز کے بعد کی سنتیں جو بڑی عبادت ہے اہم ترین عبادت ہے اہم ترین عبادت ہے جو قرب الٰہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے المصلی یناجی ربہ نماز پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے نماز کو ایسی جاندار بنانی ہے پھر دیکھیں وہ نماز کے ذریعے سے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں کوالٹی نہیں ہے کسی چیز کی کون اس کا بھاؤ دے گا بچہ بھی نہیں پکڑے گا اس کو تمہاری چیز کی کوالٹی نہیں ہے جس نماز کی کوالٹی نہیں ہے وہ بارگاہ خداوندی میں کیسے قابل قبول ہوگی اپنی نمازوں کے اوقات کو محفوظ کرنا چاہیے اور صاف ستھرے رہنا چاہیے اگر ہماری مشغولی ایسی ہے کہ جس میں کپڑے ہاتھ وغیرہ گندے ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے تھوڑا اہتمام کر لینا چاہیے کہ تھوڑی صاف صفائی کر کے کپڑے ایک الگ کپڑا نماز کا رکھ لینا چاہیے کہ اس کپڑے کو نماز کے وقت پہن کر چلے گا کتنی دیر لگتی ہے تو ہاسپٹل اسٹاف کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں پھوک کر رہے پھر نکال رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں پتا نہیں اور یہ کورونا میں لوگوں کو کتنا مشغول کیا تھا کوئی سینیٹائزر لگا رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے یہاں وہاں ماسک پہن رہے ہیں سارا کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے آسان تھا اگر آدمی میں اہتمام نماز ہے نماز کی پابندی کا دائیہ ہے تو اس سے زیادہ وضو تو کیا آدمی غسل کرے گا اگر زیادہ گندگی لگتی ہے کب جسم میلا ہوتا ہے تو آدمی ہر نماز سے پہلے غسل کر کے آئے گا تاکہ اچھی طرح میں پاک صاف ہو کر جاؤں تو بھی ٹھیک ٹھاک آدمی پہن رہا ہوں اچھے سے بشاہی دربار کا رہا اللہ کے سامنے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جن کپڑوں میں کوئی دنیاوی محفل میں جاتے ہوئے شرماتا ہے کسی کی منزل میں شادی میں یا کوئی اور مجلس محفل ہو رہی وہاں جاتے ہوئے شرماتا ہے ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور ہم دیکھیں کہ ہم لوگ روزانہ جو آتے ہیں فجر میں بعض لوگ ایسے کبھی بھی آتے ہیں وہی رات کے کپڑے پہن کر فجر کی نماز میں آدمی آ رہا ہے اتنا بڑا فریض ادا کرنے اہتمام صلاح کر لوں
ہماری اس محنت میں دوسری محنت اسی پر کہ نمازیں اچھی بنے, نمازیں اچھی بنے, جاندار نمازیں, عظمت والی نماز, دھیان والی نماز, اور فرائض کے بعد نوافل کی پابندی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں کہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اور جتنے بھلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے لمبی لمبی نفلیں پڑھی, لمبی نفلیں پڑھی. کسی نے آدھی رات, کسی نے دو گھنٹے روزانہ, کسی نے تین گھنٹے روزانہ رات میں. آدمی کی جب نماز بنتی ہے تو پھر نماز میں ذوق پیدا ہوتا ہے. جس چیز میں آدمی کو رغبت ہو جاتی ہے اس میں آدمی گھنٹوں لگا دیتا ہے, گھنٹوں لگا دیتا ہے. جس چیز میں بھی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس میں گھنٹوں لگتے ہیں. جیسے کوئی چائے کی رغبت ہے تو وہ اگر روزانہ کا حساب کرے تو روزانہ کے دو تین گھنٹے چائے پینے میں گزرتے ہیں. آدمی ہوٹل جاتا ہے, پیتا ہے, پانچ دس منٹ بیٹھتا ہے, پھر آتا ہے, پھر جاتا ہے, صبح گیا, دوپہر گیا, شام کو گیا, رات کو گیا. یہ چائے پینے کی رغبت ہے, تین گھنٹے چار گھنٹے چائے میں اور چائے کے لوازمات میں گزار دیتا ہے. بیڑی پینے والا روزانہ کے دو تین گھنٹے بیڑی اور بیڑی کے لوازمات میں گزار دیتا ہے. کھیل کود والے روزانہ تین چار گھنٹے کھیل کود اور اس کے لوازمات میں گزار دیتے ہیں. لایانی والے اپنے لایانیوں میں گھنٹے گزارتے ہیں. مسلمان اللہ کی عبادت میں اپنے راتیں گزارتے ہیں. ہاں دیکھیں, ہم فضائل نماز میں حضرت شیخ نے کتنے سارے قصے لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کے, بزرگوں کے, کہ وہ رات میں ان کی نماز کا عالم کیا تھا. اللہ سے جب تعلق بنے گا, ایمان کا کمال پیدا ہوگا, تو نماز میں مزہ آئے گا اور جی لگے گا. پھر نماز چھوٹنے پر افسوس ہوگا. وہ بزرگ کا قصہ ہے, وہ بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کی نماز کسی وجہ سے فوت ہوئی تو تعجب کرنے لگے وہ اس بات پر کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلب میری تعزیت کرتا, آج میری نماز چھوٹ گئی ہے, میری تعزیت کرنے والا کوئی نہیں. ان کو افسوس تھا اپنی نماز چھوٹنے, نماز چھوٹنے پر افسوس, یہ نماز جاتی رہے. سفر ہزار کا آدمی پہلے سیٹ کرے گا کہ نماز کیا پڑھیں. کوئی کام کے لیے نکل رہا ہے, گھڑی دیکھے گا یہ کام وہاں تک ہوگا نہیں ہوگا. اور یہ نہیں کہ یار تو وہاں مل جائے گی, وہاں مل جائے گی, وہاں مل جائے گی, اسی میں چلی جا کے, بلکہ اہتمام صلات, اقامت صلات, اہتمام صلات کی پابندی کرے. اور اپنے نفس پر بوجھ ڈالنے کے لیے تو آدمی اپنی مسجد متعین رکھے کہ یہی نماز پڑھی نہیں پڑھی, وہاں پانچ منٹ بعد میں, پندرہ منٹ بعد نہیں. اہتمام کس چیز میں, اللہ کا فریضہ اتنا معمولی تھا کہ چھوٹا سا دوسرا کام چلا ہوا وہاں پڑھیں گے, پھر کام آیا تو وہاں پڑھیں گے, پھر کام بڑھ گیا تو وہاں پڑھ لیں گے, اور پھر کام بڑھ گیا تو گھر میں پڑھ لیں گے. کہ نماز کی کیا پابندی نہیں. نماز ویسے کہ آدمی اہتمام کے ساتھ, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت متعین کے ساتھ اس کو فرض کیا گیا ہے. آدمی اپنی نماز کے لیے وقت طے کر لے کہ مجھے اپنی محلے کی مسجد میں جہاں مکان لکھا کہ سب سے زیادہ ثواب وہاں ملے. آدمی کو اپنے محلے کی مسجد میں ثواب ملے گا سب سے زیادہ. آدمی وہی بجر پڑھے, وہی عشاء پڑھے. ہاں کاروبار کے لیے نکلا ہوا اور روزانہ کی مجبوری ہو, آدمی بازار کی کوئی مسجد طے کر لی وہاں پڑھے. باقی وہاں پانچ منٹ بعد میں ہے تو آدمی اس وجہ سے جا رہا ہے پانچ منٹ بعد میں وہاں پر, یہ اہتمام صلات نہیں آتی ہے. وہ پانچ منٹ پہلے اٹھ جائے نماز کے لیے اہتمام, نماز کی پابندی کرے, اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے, سکون سے پڑھے, اطمینان سے پڑھے. ہاں جمع میں اگر موقع ہے جلدی چلا جا رہا, نماز کے بعد بھی موقع ہے ٹھہرا رہے مسجد, فرشتوں کی دعا لیتا رہے. کیا کرے گا باہر جا کے چوک پر, چوراہے پر, ہوٹل پر, دکان پر, بازار پر بیٹھ کے کیا کرے گا؟ لایانی ہوگی, غفلت ہوگی, گناہ ہوگی. اس ماحول سے تو نکلنا ہے. نماز کا مقصد یہی ہے کہ غفلت کے ماحول سے نکلے. اپنی صلاۃ ابھی ذکری, نماز اللہ کے ذکر کے واسطے قائم کی گئی ہے تاکہ آدمی اللہ کا دھیان پیدا کر کے چوبیسوں گھنٹے نماز والی کیفیت کے ساتھ, یعنی ذکر والی کیفیت کے ساتھ رہے, اللہ کے دھیان کے ساتھ, اس کے استحضار کے ساتھ, کاروبار میں بھی, تجارت میں بھی, اپنے معاشرت میں بھی, گھر والوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ, وہ نماز والی کیفیت کے ساتھ آدمی رہے. دکان پر بھی نماز والی کیفیت کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کے بیٹھے گا, اس کے دھیان کے ساتھ بیٹھے, حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بیٹھے گا. یہ تو مطلوب ہے اس سے.
اس لیے ضرورت اس بات میں اپنی نمازوں میں پابندی کی جا سکے, استقامت والی نماز, دھیان والی, فضائل کے استحضار والی نماز, کہ اس پر کیا ملنے والا ہے, جلدی جانے پر کیا ملے گا, پیدل مسجد پیدل جانے کا اگر ثواب پتا چل جا رہے آپ کی 10 کلومیٹر سے پیدل نماز کے لیے آئے گی, اتنا بڑا ایک ایک قدم پر اچھا ہے. وہ جب ایک قبیلے والوں نے مسجد کے قریب ان کے مکانات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے تھے, دوسرے قبیلے والوں نے چاہا کہ ہم بھی اپنے مکانات مسجد کے قریب کر لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ تم اپنے مکانات قریب مت کرو, تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں, تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں, وہیں سے پیدل آؤ تو ہر قدم پر تم کو نیکی ملے گی. تو قریب والوں نے سنا کہ بھائی دور والوں کا اجر بڑھ جائے گا, ہمارے مکان تو قریب ہیں فوراً ہم چلے جائیں گے مسجد, تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے, یعنی 100 قدم کا فاصلہ ہے, ڈسٹینس 100 قدم کا ہے, وہ چھوٹے قدم کرتے تاکہ 200 قدم ہو جائے اور 200 نیکیاں مل جائے. پیدل مسجد جانے پر اجر, گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے اور مستقل اجر, جلدی آ رہا ہے اس کا مستقل اجر, پہلے سے اپنے آدمی نے جگہ بنائی اس کا مستقل اجر, امام کے دامنی طرف جگہ بنائی ہے اس کا مستقل اجر, ساری چیزوں کا ثواب ہے, فضائل کی کتابوں میں تفصیل سے اس کی روایتیں ہیں, اس پر کیا کیا اجر ہے اس کا عادی بننا چاہیے. جماعتوں میں نکل کر آدمی بہت سے خوبیوں کا عادی بنتا ہے, 24 گھنٹے باوجود رہتا ہے, جلدی مسجد میں آتا ہے, باجماعت 40 دن 4 مہینے پڑھتا ہے, لیکن مقام کے ماحول میں جب آدمی آتا ہے تو اس پر غفلت تاری ہوتی ہے دھیرے 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 اور سفے الٹ چھوڑ دیتا ہے, نماز کی پابندی غائب ہو جاتا ہے, گھر سے وضو کا آدمی اہتمام نہیں کرتا, حالانکہ گھر ہی سے آدمی کو فارغ ہونے کا آنا چاہیے, مسجد پیدل آنا چاہیے. جماعت میں تو آدمی ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں, 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر آدمی پیدل چلا ہے, اور جہاں آدمی اپنے گھر سے 500 میٹر کے فاصلے پر بائک لے کے آتا وہ دھیان نہیں ہے ثواب کا, ثواب کا دھیان نہیں ہے کہ اگر پیدل جاؤں گا تو میرا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا تھا عمرے کے موقع پر, اجروں کی اللہ قدر نصبو کی, کہ تیرا ثواب تیرے تھکنے کے بقدر ہوگا, جتنا کسی عمل میں آدمی مشقت برداشت کرے گا اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے کوشش, اس محنت کا یہ مقصد ہے کہ ہماری نمازیں جاندار بنے, فضائل کے استحضار والی ہو اور صحیح علم کے ساتھ نمازیں صحیح ہو, پھر ان نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہو جائیں گی. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوگی, پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے مسئلوں کو جو حل کر دیں, امت کے مسائل کے لیے پھر مانگیں گے. صحابہ نے کسی کو تو استعمال کیا تھا, کسی کو استعمال کیا تھا, نماز پڑھی, دعائیں مانگی, اللہ نے ان کی دعائیں سن, ان کے کاموں کو آسان کر دیا, ان کے لیے راہیں کھول دی, ان کے مشکل مسئلوں کو اللہ نے آسان کر دیا. اس لیے کوشش کریں استقامت کے ساتھ مقام پر رہتے ہوئے تھے ہماری تقریر اولا فوت نہ ہو, اسے کوئی سفے اولا فوت نہ ہو. سنتیں آگے کسی کی سنتیں ہیں, اذکار مسنون دعائیں ہیں, ہمیں ابھی ان اذکار کا اور ان دعاؤں کا فائدے کا پتہ نہیں ہے, ورنہ آدمی 500,000 روپے کا دنیا کا نفع چھوڑ دے لیکن ان دعاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا. اثر فجر کے بعد اللہ نے حکم دیا بار بار قرآن میں, مستحب ہے بار بار قرآن میں یاد دھیان ہوئی ہے کہ اثر کے بعد فجر کے بعد اللہ کو یاد کیا جائے, اس لیے قرآن مستحب لکھا کہ اثر فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, دعا مانگیں, اینما لوگ بھی گھوم کر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر, یہی مستحب قرار دیا ہے. لیکن عموماً دیکھتے ہیں مسجدوں میں امام صاحب نے سلام پھیری گویا کہ اب جگہ مکروہ ہو گئی, اس طرح لوگ اٹھ کے پاس جاتے ہیں, یہ جگہ ہی مکروہ ہو گئی, سلام پھیر لی اب یہاں بیٹھنا گویا جا ہی نہیں رہا, حالانکہ ان کو جمنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, تسبیح پاک میں پڑھنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, 2 منٹ ٹھہر جایا ہے, 2 منٹ لگتے ہیں, 2 منٹ تعلق معاملہ میں اضافہ ہوگا, آدمی ذکر کرے گا, تسبیح پڑھے گا, دعا مانگے گا, لمبی نہیں مانگ سکتا مختصر دعا مانگے, دو دعائیں کر لیں, اللہ کی حمد کریں, درود شریف پڑھیں, دو دعائیں مانگ لیں, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے, یا اللہ میرے مسئلوں کو حل کر دے, امت کے مسئلوں کو حل کر دے, یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, پوری امت کو ہدایت دے. کوئی فوری مسئلہ اسی وقت آیا ہوا ہے, اس کو اس وقت مانگ لے کہ اللہ اسی وقت ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے, تو اس مسئلے کو میرے لیے آسان کر, اس سے یقین کی قوت میں اضافہ ہوگا, اللہ کے ساتھ ہمارا ربط بڑھے گا, تعلق بنے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے, نمازوں کا, ذکر کا, تلاوت کا, مسنون اذکار کا, مسنون اذکار کا. اور یہ اسی وقت آسان ہوگا جب ہم اپنی لایانی کو چھوڑیں. ہاں, یہ لایانی نے جگہ لے لی ہماری زندگی, چلتے ہوئے لایانی ہو رہی ہے, بیٹھتے ہوئے لایانی ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کام نہیں ہے, ہوش پر, بندو خانے پر, بازار میں, گاڑی پر, جو آدمی بائک پر چلتے چلتے باتیں کر رہے ہیں, اتنی امپورٹنٹ, اتنے دو رکشے والے پورا راستہ روک کر ایک ادھر ایک ادھر ہے اور دونوں باتیں کرتے جا رہے, رکشہ چلاتے جا رہے, جتنی کیا امپورٹنٹ ضرورت پیش آ گئی, رکشے میں سے باتیں کر اور مزے سے باتیں کر رہے, پیچھے سے کوئی ہارن بجا دے اس پر ناراض ہو رہا, لایا نہیں ایسا ہے, آدمی بن چکے بخش, اور وہ غفلتیں یہیں سے ابتدا ہوئی کہ نمازوں میں دھیان نہیں جمایا, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, سنتیں, تسبیح, تلاوت, ذکر. جو آدمی کو اللہ کی یاد کرنے والے پر یاد کرنے کی مشق تھی, ان چیزوں کی وہ نہیں ہوئی تو آدمی لایانی میں مشغول ہو گیا, بیٹھوں پر, دکانوں پر, پان کے گلوں پر, اور چوراہوں پر, چوکوں پر, سب آباد ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی امت کا جو سارے وقت ہیں, محنت اتنی کر لو کہ لوگ اپنے ان سارے اوقات کو اللہ کے گھر میں لگانے والے بن جائیں, اور اللہ کے گھر سے دین کے تقاضے پورے کریں, گھر گھر کی ملاقاتیں کریں, ایک ایک مسلمان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے دین کی بات کریں, ایمان اعمال کی بات کریں, آخرت کی بات کریں, جنت کا تذکرہ کریں, جو ہمارے اصل موضوع ہیں, جو اصل ہمارے پوائنٹ ہیں, اس پر بولا جانا چاہیے, اس کو سننا چاہیے. ہمارا لوہا, لکڑا, تانبا, پیتل, اور یہ جو ہمارے موضوع ہیں, چاہے سیاسی موضوع ہیں, دیگر ہیں, اس سے کیا ہمیں مطلب, کیا مطلب ہے اس سے؟ ٹھیک ہے, جو جس درجے کی ضرورت ہے آدمی کو تجارت میں, تجارت کے واسطے بولتا ہے وہ, تو اس کو ثواب ملے گا, اس کو اپنے کاروبار کے لیے, حلال کاروبار میں بول رہا ہے, جتنی ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت ہے. باقی ویسے ہی مسجد سے لگا کر محفلوں میں آدمی اس کو بول رہا ہے, ہمارے موضوع دوسرے ہیں, ہمارا موضوع آخرت ہے, آخرت کو بولا جانا چاہیے. قبر, جہاں ہمیں موت سے لے کر قیامت تک سوتے رہنا ہے, اس قبر کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات, کتنی معلومات ہمارے پاس, یہ قبر کیا چیز ہے, اس قبر میں کیا ہے عذاب, اور اس قبر میں راحت, اور اس کے اسباب کیا ہے, قبر بولی جانی چاہیے. اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب کتاب کے کیا مسائل, اس کے کیا مرائل ہیں, وہاں نجات کا کیا ذریعہ ہے, اور وہاں پکڑ کے کیا اسباب ہیں تاکہ ان اسباب کو چھوڑیں اور نجات کے ذریعے کو اختیار کریں, اللہ کی رضا کے کیا اسباب ہیں, اس سے خدا میدان قیامت میں خدا کی رضا کا پروانہ دے گا, وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے میدان قیامت میں ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا, وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب کی سبب کے ذریعے سے میدان حشر کی شدت کی پیاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم کو جامع کوثر مل جائے, وہ کیا سبب ہے جس دن وہاں سب لوگ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے اور حساب دینے میں مشغول ہوں گے, اس وقت ہمارے لیے نور کے ممبروں پر راحت کا سامان ہو جائے, اس کے کیا اسباب ہیں, اور وہ کون سے اسباب ہیں جس سے اول پہلے میں ہم جنت میں چلے جاتے ہیں اور مشقت کم برداشت کرنی پڑے اس میدان میں, اول پہلے میں ہمیشہ کی جنت میں دخول کے کیا اسباب ہیں, اور اس جنت میں کیا نعمتیں ہیں, وہاں کیا فیسلٹیز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں, اس کو بولا جانا چاہیے بازاروں میں, مارکیٹوں میں, گھروں میں, اور منہ بھر کے بولا جانا چاہیے, اپنا فارغ وقت اس میں لگا رہے, لوگوں کے پاس جا رہے, خوشامد کریں, اپنے بیماروں کی عیادت کریں, بیماروں کے پاس جا رہے, ان کو تسلی دیں, گھبرائے ہوئے, مصیبت زدہ جس قسم کی مصیبت میں آدمی ہیں دنیا میں, جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کے پاس جا کر ان کو حوصلہ دینا چاہیے, ہمت دینی چاہیے, مصیبت زدہ کو اگر حوصلہ ملتا ہے تو وہ اس مصیبت کو ہلکی اس کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے, اور مصیبت زدہ کو حوصلہ نہیں مل رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, دھیرے 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 وہ بہت زیادہ طبیعت پر لے لیتا ہے, دماغی مریض بن جاتا ہے, دماغی مریض بنتا ہے, وہ پھر قدم غلط فیصلے کرتا ہے اور زیادہ خرابی کی طرف جاتا ہے. ہمارے اسلام میں یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ کسی مسلمان کی مصیبت میں تکلیف میں دیکھے اس کے پاس جا کر اس کی تعزیت کرے, اس کا حوصلہ بڑھائے, اس کو ہمت دے. اگر وہ غریب ہیں, محتاج ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں, اس کے اس لائن کے اسباب بناؤ. یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں, اس میں ہم وقت لگا رہے ہیں. اپنا مال اللہ نے دیا ہے ضائع کرنے کے لیے دیا ہے, خواہشات پر لگانے کے لیے مال نہیں ہے, دھواں میں اڑانے کے لیے مال نہیں ہے. ہاں, اور کھانے پینے کی بھی خواہشات ہیں, یہ جو ہوٹل بازی اور دیگر کن گاہوں پر ہمارا مال جا رہا ہے یہ بھی خواہشات ہیں, یہ ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو آدمی کی دو روٹی دو بوٹی کے پیٹ بھرنے کے لیے, باقی جو ہوٹلوں اور بازاروں کے کھانے پینے پر آدمی کا مال جا رہا ہے یہ خواہشات سے مال جا رہا ہے, یہ ازاد الہی کو دعوت نہیں. آدمی اپنی حاجت کو آسانی کے ساتھ 100 روپے میں گھر میں دو بچوں کے ساتھ پوری سے کر سکتا ہے, وہی آدمی 500 روپے ہوٹل میں لگا رہا ہے, یہ خواہش ہے. اور یہ تبدیل سے اوپر طرف ہے کہ غریب پر آدمی کا مان لگ رہا ہے. ولو اردنا انتم لتقریت الامر مترفیہا, اگر ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو اپنا مال خواہشات پر لگانے میں لگا دیں, تو خواہشات پر مال لگاتے ہیں. اسی طرح ابتدا ہوتی ہے, آدمی خود جاتا ہے, پھر بچوں کو لے کر جاتا ہے, پھر بیوی کو لے کر جاتا ہے, اور کتنے قسم کے گناہ وجود میں آتے ہیں, کتنے قسم کے گناہ وجود جا رہے ہیں, مال اسراف میں جا رہا ہے, تمویر میں جا رہا ہے, طرف میں جا رہا ہے, بچے ہمارا بن رہے ہیں, بیویاں بے حیائی کا شکار ہو رہی ہے, ماحول میں فساد پھیل رہا ہے, یہ سارا عذاب الہی کو دعوت ہے. اس سے اللہ کا عذاب آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے چند بندے ایسے مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں جن کی نیکیوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ عذاب رکا رہتا ہے, لیکن جب وہ عذاب کا جب عذاب 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 کا سگنل اوپر سے بجے گا تو پھر نیک لوگوں کی دعائیں کام نہیں کر سکے گی. اس لیے اپنے اوقات کو محفوظ کریں, اپنے اموال کو محفوظ کریں, خواہشات پر نہ لگا دیں, اپنا مال خواہشوں پر نہ لگا دیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی اس پہ محفوظ کریں کہ ان کا مال خواہشوں پر نہ لگے. حضور علیہ السلام چاہتے ہیں دنیا کے بہترین کھانے اپنی بیویوں کو کھلا سکتے تھے, آپ سال بھر کا نفقہ اس کو دیتے تھے, لیکن وہ نفقہ جو تھا وہ ایک اندازے کا ہوتا تھا جس میں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی. اور جب ان بیویوں نے بہت زیادہ فتوحات کے وقت خیبر فتح ہوا تو بہت فتوحات ہو گئی, تو بیویوں نے مطالبہ کیا خرچہ بڑھانے کا, اور وہ بھی ریکویسٹ کے درجے کا مطالبہ تھا, بہت زیادہ شدت کا نہیں تھا. یہ تھا, انہوں نے گمان کیا کہ حضور علیہ السلام نے بھر بھر کے اتنا سارا دیا لوگوں کو, اوروں کو دیا اور اتنی ساری فتوحات ہو گئی ہے, اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی گنجائش بڑی ہوگی. تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھا دیا جائے, تو حضور علیہ السلام والسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے کہ تم نے اس کا مطالبہ کیا ہے دنیا کا مجھ سے, اور اس ناراضگی کی اللہ نے تائید کی آسمانوں سے کہ صحیح ہے آپ کی ناراضگی, اور آئے نازل فرمائے کہ ان سے کہہ دیجیے, آپ اپنے بیویوں سے کہیے کہ اگر وہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہے تہاں لے رہا مت کیا کن ہو سکے کن سراہن جمیلا, تو لے لیجیے دنیا اور دنیا کی وسعت ہے اور مجھ سے تم جدا ہو جائے, اور اگر تم اللہ رسول کو چاہتے ہو تو پھر اسی حال میں گزاریں گے. اپنی بیویوں کو سمجھا دیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, ان کو مال دے کر سمجھائیں گے بیٹا لو یہ پیسے, لیکن ان پیسوں سے کھانے پینے کے بجائے تم اس سے کسی غریب کی مدد کرو. بیوی کو خرچہ زیادہ دے کر سمجھائیں گے کہ 2 سالن بنانے کی ضرورت نہیں, 1 سالن پر ہم گزارا کریں گے, خرچے کا مسئلہ نہیں ہے, خرچے کا مسئلہ نہیں, ہم آپ کو 5 کے 10 ہزار دے سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو, ہماری عادتیں نہ بگڑ جائیں. بچوں کو بچیوں کو سمجھائیں گے بٹھا کر, بیویوں کو سمجھائیں گے کہ اللہ بہت روزی دے رہا ہے, روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ مال کسی غریب کے پیٹ میں جائے, کسی یتیم کے پیٹ میں جائے, یہ اللہ کے قلبے کی بلندی پر ایمان رکھے گا. بچوں کو عید کے وقت سمجھائیں گے بیٹا تیرے باپ کے پاس استعداد ہے تو میں 5000 کا جوڑا دلا سکتا ہوں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا نبی کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ خواہش پر مال لگے گا اور وہ خواہش پر مال لگنا تم کو بھی برباد کرے گا اور تمہارے باپ کو بھی ذلیل کر دے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہی اپنی بیٹیوں کو کہا حالانکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے وہ چاہتے ہیں تیس و عشرت کے نقشے کا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے قسم کے پکوا سکتے تھے اور ان سے پہلے بادشاہوں نے ایسا کیا تھا ان کے سامنے اس کی تعریف اور نمونے موجود تھے لیکن انہوں نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑا اپنے بچوں کے فاقے کروائے اپنی بچیوں کے فاقے کروائے عید کے دن نئے کپڑے نہیں دلا سکے اپنی بچیوں کو عید کا دن ہے لیکن نئے کپڑے نہیں پہنا سکے اور یہی انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں عیش کرو اور تمہارا باپ اس عیش کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائے شہر شادی کریں گے یہ فضائل کی تعلیم اسی لیے ہے کہ گھر میں بیوی کو بچوں کو لے کر حکایت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات بنان طیبات صحابہ اور صحابیات کے واقعات ان کو سنا رہے ان کے ساتھ کیجیے ان کے حیا کے اور ان کے پاس باوجود مان کے حضرت عائشہ کا قصہ سناویں 80,000 درہم حضرت معاویہ نے بھیجے تھے ان کو صبح آئے ہیں شام تک میں 80,000 درہم صدقہ کر دیے اپنا روزہ تھا اپنا روزہ بھی یاد دے رہا ہماری بیویوں کو سنا میں بچیوں کو یہ سنا میں پھر ان کے خواہشیں کم ہوگی ان کی چاہتیں کم ہوگی پھر شادی بیاہ میں سادگی آئے گی پھر شادیوں میں سادگی آئے گی باپ مالداروں کی بیٹیاں پھر یہ کہے گی کہ نہیں اتنے جوڑوں سے تو کسی اور کا نکاح ہو جائے گا مجھے نہیں چاہیے ایسا اتنے فرنیچر سے تو کسی کا گھر بن جائے گا کہ 5 لاکھ روپے فرنیچر پر لگا تھا 10 لاکھ روپے فرنیچر پر لگا تھا کہ اس سے تو کسی کا پورا گھر بن جائے گا اتنے شادی میں اتنے خرچوں سے کہ منڈپ میں 50,000 لگا دیں کسی بچی کی بیٹی رخصت ہو جائے کسی غریب کی بیٹی اس 50,000 میں تو رخصت ہو جائے منڈپ کے بغیر شادی ہو سکتی ہاں وہ سادگی ہمیں اپنے گھروں کو نمونہ بنانا ہوگا اپنے گھروں کو اور اس کے لیے ذہن سازی کا راستہ یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کریں محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں اپنے بچیوں کو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کو بھیجیں اور موقع تو موقع ان کو اپنے ساتھ مسورات میں 3-3 دن لے جا کر ان کو ایک عملی ماحول بتاویں نماز کا ذکر کا تلاوت کا تعلیم و تعلق کا رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا اور ایک سادہ زندگی کا ایک نقشہ ان کے سامنے پیش کریں جو بزرگوں نے اصول کے دائرے میں جس کو بند کیا ہے کہ جانے والی عورت سادہ کپڑے پہن کر جائے گی زیادہ زیور نہیں پہنے گی پورے شرعی برقعے میں جائے گی شرعی سفر محرم کے ساتھ سفر کرے گی وہ جس گھر میں رہے گی وہاں وہ 4 دیواری میں رہے گی کوئی غیر محرم کا اس گھر میں قیام نہیں ہوگا اور صبح سے لے کر رات تک رات سے لے کر صبح تک کے 24 گھنٹے کے دعوت تعلیم ذکر و عبادت خدمت کے جو اعمال ہیں ان اعمال سے 3 دن وہ گزرے گی عملی طور پر پردے کو لے کر آئے گی عمل مسادگی کو لے کر آئے گی اور بار بار ہر 3 مہینے پر لے جائیں گے ہر 3 مہینے پر اپنی ضرورت سمجھیں گے کہ میری ضرورت ہے میری بیوی میں دین لانا میری بچیوں میں دین لانا اپنی جوان بچیوں کو یہ سمجھا رہے امت کا جان مال یہاں لگوانا ہے یہ اس کی محنت ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے نمونہ بنانا پڑے گا ہم بھی گشت کے بعد وہی بازار میں 2 گھنٹے جا کر بیٹھ جا رہے ہم اچھا نمونہ نہیں بن سکتے ہم اچھا کیسے نمونہ بن سکتے ہم بھی وہی رایا میں اور اسراف میں ہوٹل بازی میں بازاروں میں بازار کی دکانوں پر بیٹھ کر ہم چائے پی رہے ہیں اور ٹکے کھا رہے ہیں اور بریانی کھا رہے ہیں ہم اچھا نمونہ نہیں بن سکتے ایک شریف آدمی کے لیے زیبا دیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی تھی کہ تم بازار میں کھانا بند کھانا ورنہ تمہارا وقار مشروع ہو جائے گا لوگوں کے درمیان تمہاری عزت نہیں بچے گی بازاری ماحول سے ہم بچائیں گے اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کو تنہائی میں پوری کریں اپنے گھر میں پوری کریں سب سے اچھی جگہ تو اپنے گھر میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں ٹھیک ہے سفروں کی وجہ سے آدمی گھر سے باہر رہتا ہے دین کے دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے تو ایسی جگہ پر آدمی بیٹھ کر اپنا تقاضا پورا کر لے جہاں یکسوئی ہو تنہائی ہو کافی کھلے عام بازاروں میں جیسے ایک عام آدمی ہے عام آدمی میں اور دین کی محنت کرنے والے میں کیا فرق بچا ایک فاسق فاجر میں جس کے نماز کی پابندی نہیں, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, اور ایک وہ آدمی جو پانچ وقت نمازی ہے اور داڑھی گوپی والا ہے, ان دونوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. ان کی زبان میں, ان کے رہن سہن میں, ان کے معاملات میں کچھ تو فرق. یہ محنت ہے, جس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بناتے ہوئے, سنوارتے ہوئے, اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں میں بھی وہی روح زندہ ہو, اور ہر آدمی اپنے اصلاح کرنے والا بنے, اس کی کوشش میں آدمی اپنی جان و مال لگا, اس کے لیے جد و جہد کرے, اللہ کے راستے میں آدمی سفر کرے, چار چار مہینے لگاوے, چلے لگاوے, ہر مہینے پابندی کے ساتھ اپنے ساتھ 10-12 آدمی نیوں میں تیار کر کے 3 دن لے جا کر, 3 دن میں ان کا وہی ذہن بنا کر ان کو واپس لا کر ان کے اوپر احسان کرے, اور ان کو بھی دین پر, دین کی محنت پر جمانے میں اپنی جان و مال ان کے اوپر صرف کرے. یہ ایک محنت اللہ نے دی ہے. قرآن یہ سب فرما دیتے ہیں, یہ قرن اول کا ہیرا ہے, قرن اول کا ہیرا ہے. اگر اس کو ہم صحیح روپ سے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنا قرب و تعلق نصیب کرے گا, حضور علیہ السلام کی محبت نصیب کرے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ سبھی طے کریں انشاءاللہ کہ اپنی تمام چاہتوں کو توڑتے ہوئے اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگائیں. بھائی لگاؤ ان شاء اللہ, ہم کون طے کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب اس کے لیے تقاضے بار بار آتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول میں نہیں رہا جاتا. ایک مشق کر لیں اللہ کے راستے میں, چار چار مہینے مسجد کے ماحول میں, دعوت کے فضاؤں میں, اور رات کے رونے ڈھونے کے ساتھ دین کی دعوت دیتے اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بنانا ہے. اچھے کاموں کا عادی بننے کے لیے ہم جو حرکت ہے اس کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاوے, چار چار مہینے کے لیے بھی پیش کریں اور چلوں کے لیے بھی پیش کریں, تو انشاءاللہ ہم اس عظیم محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں.